الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك الآية سورة نساء کی آیت نمبر 11-12 اس پر درس چل رہا تھا اس میں وراثت کے احکام بیان کیے جا رہے تھے آج شاید مجھے کچھ دیر ہو گئی ہے زیادہ اچھا اچھا اسی وجہ سے لوگ کم ہو گئے ہیں یہاں نماز کتنے بجے سوا آٹھ بجے فرمایا اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں وصیت کرتا ہے لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ لڑکے کے لیے لڑکی کی نسبت دُگنا حصہ ہے فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ اگر دو سے زائد عورتیں ہیں اور دو کا بھی یہی حکم ہے اس پر اجماع ہے یعنی بیٹیاں دو یا دو سے زائد ہیں فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكْ تو میت نے جو کچھ چھوڑا ہو اس کا دو تہائی ان بیٹیوں کو دیا جائے گا وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ اگر بیٹی صرف ایک ہے تو اس کے لیے نصف ہے آدھی جائیداد آدھی وراثت وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ اور والدین میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے جو کچھ میت نے چھوڑا اس میں سے ان کان لہو ولد بشرطے کے میت کے اولاد ہو فَإِن لَمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ اگر میت کے اولاد نہیں ہے وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ اور صرف والدین ہی میت کے وارث ہیں فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ تو والدہ کا ایک تہائی حصہ ہے یعنی دو تہائی والد کا ایک تہائی والدہ کا یہ ان آیات پر پچھلے درس میں تفصیلی بیان ہو چکا ہے اب میں صرف آگے ترجمہ کر دیتا ہوں فَإِن لَمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ اگر میت کے بھائی ہیں اولاد نہیں ہے اگر میت کے بھائی ہیں فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّتِي يُوصِي بِهَا اُدَيْنِ تو پھر والدہ کا چھٹا حصہ ہے وصیت کے بعد یعنی میت نے کوئی وصیت کی ہو تو میت کی وصیت کو ایک تہائی مال میں سے پورا کیا جاتا ہے اگر کسی نے وصیت کر دی کہ میرے مرنے کے بعد فلاں فلاں جگہ یہ مال دیا جائے تو ایک تہائی مال میں اس کی وصیت جاری ہو سکتی ہے ون تھرڈ میں او دین یا قرضہ یعنی میت کی وصیت اور میت کا قرضہ نکالنے کے بعد جو بچے گا اس میں وراثت جاری ہوگی سمجھ رہے ہیں بات کو میت نے جتنی وصیت کی ہے اس میں دیکھیں گے ایک کل مال کے ایک تہائی ون تھرڈ سے زیادہ ہے یا کم ہے اگر ون تھرڈ سے زیادہ ہے تو ون تھرڈ تک تو وصیت نافذ ہوگی اس سے زیادہ میں نافذ نہیں ہوگی تاکہ وارثوں کا حق نہ مارا جائے اور اگر ون تھرڈ سے کم ہے تو پھر ٹھیک ہے اس کو نافذ کر دیا جائے گا او دین یا قرضہ میت پہ قرضہ ہے تو وہ قرضہ پہلے مائنس کیا جائے گا اس کے بعد وراثت جاری ہوگی قرضہ کتنا ہی کیوں نہ ہو پہلے دیا جاتا ہے چاہے وہ میت کا سارا مال ہی اس میں خرچ ہو جائے آباؤکم و ابناؤکم اس میں اللہ تعالیٰ نے تین قسم کے وارثین کا بیان کیا ایک اولاد کا والدین کا اور بھائی بہنوں کا بھی بتا دیا کہ ان کو بھی ملتا ہے جب اولاد نہ ہو تو اب ان کو جب حصہ دیا جاتا ہے تو عرب میں دستور یہ تھا ایک بیٹی کو حصہ نہیں دیتے تھے، بیوی کا کوئی حصہ نہیں ہوتا تھا اور نابالغ بچے کا حصہ نہیں ہوتا تھا، یہ تین قسم کے حصے نہیں ہوتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ زبان جاہلیت میں دستور یہ تھا، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ایسی قوم کو کیسے حصہ دے دیا جائے جو ہمارے لیے لڑ نہیں سکتے۔ ان کا تصور یہ تھا کہ ہماری وراثت اس کو ملے گی کہ ہماری زندگی میں کوئی مصیبت آتی تو یہ ہماری جان بچاتے، ہمارے لیے لڑتے، ہماری زندگی بچانے کا سبب بنتے۔ تو باپ سبب بنتا ہے، بیٹا سبب بنتا ہے، سگا بھائی سبب بنتا ہے جو جوان ہو، نابالغ بچے، عورتیں، بیوی، یہ تھوڑی سبب بنتے ہیں، تو ان کو کس بنیاد پہ ہم وراثت میں حصہ دیں؟ اس پہ قرآن مجید کی آیات نازل ہوئی، آباؤکم وابناؤکم، یہ تمہارے باپ بھی ہیں اور اولادیں بھی ہیں جن کو حصہ دیا جا رہا ہے۔ لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہیں معلوم نہیں ہے ان میں تمہارے نفع کا کون زیادہ قریب ہے، تمہارے نفع کے لحاظ سے کون تمہارے لیے زیادہ نفع بخش ہے، یہ اللہ جانتے ہیں۔ لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فرض کر دیا گیا ہے، متعین کر دیا گیا ہے، لہذا اس میں یہ باتیں مت کرو کہ بیٹی کو کیوں دیا جا رہا ہے اور آگے بیوی کے حصہ بھی آ رہا ہے، بیان ہو رہا ہے، یا نابالغ بیٹے کو کیوں دیا جا رہا ہے، یہ باتیں مت کرو۔ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے مقرر کرتا ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے، جاننے والا ہے، اس کا علم کامل ہے، لہذا اسے پتا ہے کہ کس کا حصہ ہونا چاہیے اور کس کا حصہ نہیں ہونا چاہیے۔ تمہارا علم کامل نہیں، حکیمہ حکمت والا بھی ہے، اس نے جس کے لیے جو حصہ متعین کیا یہ حکمت کا بھی یہی تقاضا ہے۔ تمہاری عقل تو کہہ رہی ہے بیٹی کا حصہ نہیں ہونا چاہیے، وہ تو لڑتی نہیں ہے، حکمت کے خلاف ہے، لیکن ہم حکمت والے، ہم جانتے ہیں کہ اس کا حصہ ہونا چاہیے۔ تو اس کی کوئی لاجک بیان نہیں کی ہے قرآن نے، قرآن بعض دفعہ دلیل دیتا ہے مگر دلیل کی تفصیل میں نہیں جاتا۔ اس کی مثال ہے جیسے جب سود کی حرمت نازل ہوئی کہ سود حرام ہے، تو مشرکین عرب کو بڑا اشکال ہوا کہ بھائی ہم جب قسطوں پہ خرید و فروخت کرتے ہیں تو ہم جب اس میں جب قیمت کی ادائیگی دیر سے ہوتی ہے تو چیز کی قیمت بڑھا کے لیتے ہیں، جیسے ایک چیز کیش پہ 1,00,000 روپے کی ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ کریڈٹ پہ 1,50,000 کی ہوتی ہے یا 1,25,000 کی ہوتی ہے، ایک تجارت کا عرف ہے یہ اور یہ جائز ہے شریعت، اس کو بیع مؤجل کہتے ہیں۔ قسطوں پہ خرید و فروخت ہمیشہ مہنگی ہوا کرتی ہے، تو وہ یہ کہتے تھے کہ یہ کیا بات ہے کہ ہم ابھی 1,00,000 روپے کیش پہ لے جائیں اور پھر ہم اگر کہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے یہ چیز اگر 1 سال کی قسطوں پہ بیچتے ہیں تو پھر 1,50,000 کی ہوگی، تو وہاں بھی تو پیمنٹ دیر سے ملتی ہے، اس کے اضافی پیسے ہم لے لیتے ہیں، تو یہاں اگر ہم کسی کو 1,00,000 روپے قرضہ دیں کہ بھائی سال کے بعد لوٹاؤ گے تو 1.5 کر کے دے دینا، تو یہ کیوں حرام ہو گیا، یہ کیوں حرام ہو گیا، دونوں میں فرق کیا ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اس کا قرآن نے جواب کیا دیا، احل اللہ البیع وحرم الربا، دونوں میں فرق یہ کہ ایک کو اللہ نے حلال کیا، ایک کو حرام کر دیا، یہ بہت بڑا فرق ہے۔ کیونکہ کیسا عجیب حاکمانہ جواب ہے کہ اگرچہ تمہیں اس کی لاجک سمجھ میں نہیں آ رہی لیکن کیا اتنا کافی نہیں ہے کہ ایک کو میں حلال کر رہا ہوں اور ایک کو میں حرام کر رہا ہوں، تو اب تمہیں اس میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے کہ یہ کیوں اور یہ کیوں، بس یہی کافی ہے کہ ایک اللہ نے حلال کیا۔ البیع، بیع سے مراد یہاں خاص بیع ہے، البیع المؤجل، احل اللہ البیع، قسطوں کی بیع یا تاجیل جس میں ہوتی ہے، سمن دیر سے ادا کرنا پڑتا ہے، قیمت دیر سے ادا ہوتی ہے، اس بیع کو اللہ نے حلال قرار دیا، وحرم الربا، اور ربا کو اللہ نے حرام قرار دے دیا۔ یہاں ایک اور بات سمجھیں کہ یہ جو میزان بینک اور بینک اسلامی ہے، ان دو بینکوں کے معاملات کو بہت سے لوگ حرام کہتے ہیں، سود کہتے ہیں خالص، تو حقیقت میں وہ بھی، میری ذاتی رائے ہے، وہ بھی اسی غلط فہمی کا شکار ہوئے ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ جب عام سودی بینکوں میں اور میزان بینک میں نتیجے کے لحاظ سے تو معاملہ ایک ہی جیسا ہو رہا ہے، تو انہوں نے کہا یہ خام خام ہیلا گھما دیا ادھر سے ادھر کر دیا, توڑ موڑ دیا, نتیجہ تو وہی نکل رہا ہے. یعنی عام بینک جتنا کماتا ہے قرضہ دے کے, میرا ذرا گلا جو ہے نا کافی گڑبڑ ہو رہا ہے, تو آج آپ کو درمیان میں بریک بھی آتی رہے گی. تو وہ یہی مغالطہ ہوا ہے کہ عام بینک بھی تو یہی کر رہا ہے, اتنے لاکھ روپے اتنا پروفٹ کماتا ہے, میزان بینک بھی اتنے لاکھ پہ اتنا پروفٹ کما رہا ہے. تو وہ اس وجہ سے وہ ان کی سمجھ میں یہ بات ان کو بٹھانا سمجھانا بڑا مشکل کام ہو جاتا ہے کہ علم خاص طور پہ انسان کسی خاص شعبے میں مہارت حاصل نہ کرے تو پھر اس کو وہ بات سمجھانا بڑا مشکل ہوتی ہے. تو بات یہی ہے کہ اگر کوئی کتنا ہی نفع کما لے, ایک سود خور ایک لاکھ روپے میں اس کا ریشو ہے 5,000 روپے, کہتا ہے میں 1,00,000 قرضہ دے کے 5,000 نفع اٹھاؤں گا میں, ٹھیک ہے نا. آپ یوں کرتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں میں 1,00,000 روپے تمہیں دے کے 5,000 نفع تو اٹھاؤں گا, لیکن طریقہ یہ نہیں ہوگا کہ 1,00,000 دی ادھر سے 5,000 لیے, یہ طریقہ نہیں ہوگا. بلکہ طریقہ یہ ہوگا میں 1,00,000 کا سونا خریدوں گا, ٹھیک ہے, سونا آپ کو میں 1,05,000 کا بیچ دوں گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آپ 1,05,000 کا سونا مجھ سے خرید لیں, سونا ابھی لے لیں آپ, اور سال کے بعد 1,00,000 روپے بھی اور پلس 5,000 یہ مجھے دے دیے گا. آپ نے خریدا سونا اور جا کے مارکیٹ سے 1,00,000 میں کیش کرا لیا اس کو. نہیں آ رہی سمجھ میں؟ آپ کے پاس 1,00,000 روپے آ گئے, میرے پاس 1,05,000 آ گئے سال کے بعد. تو اب اس معاملے کو سود کہہ سکتے ہیں؟ نہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ سود نہیں ہے, بالکل وہی کام ہوا ہے, صرف درمیان میں تھوڑا سا سونا گھما دیا ہم نے, گولڈ گھما دیا درمیان میں تھوڑا سا. تو یہ درمیان میں گولڈ کا جو تڑکا لگا دیا نا ہم نے, ٹماٹر کا تڑکا لگا دیا, اس سے یہ معاملہ حلال ہو گیا. اب جو سود کے مسائل اچھی طرح نہیں جانتے اور جو نہیں سمجھتے ان زیادہ باتوں کو, تو وہ پھر پریشان ہوتے کہ یہ کیا ہے, یہ ٹوپی ڈرامہ کیا ہو رہا ہے صاحب, یہ کیا ٹوپی ڈرامہ. حالانکہ اس کا اصل جواب یہ, اس کے ایک حکمت والا جواب بھی ہے کہ یہ بہت فرق پڑ جاتا ہے دونوں معاملات میں, بڑا فرق پڑ جاتا ہے, وہ میں بتاؤں گا کیسے پڑتا ہے. لیکن اگر نہیں سمجھ میں آتا نا کسی کے, تو اتنا جواب کافی ہے جتنا قرآن نے دیا, احل اللہ البیع وحرم الربا, خرید و فروخت کے معاملے کو اللہ نے جائز کر. آپ نے جب گولڈ بیچا ہے نا, سونا خرید کے اس کو بیچ دیا, تو یہ بیع و شراء کا معاملہ ہے, یہ جائز ہو گیا آپ کے لیے. اور جب پیسے دے کے آپ پیسے لے رہے تھے وہ حرام تھا. تو بس اتنا کافی ہے جواب کہ ایک کو اللہ نے حلال کیا اور ایک کو حرام کر دیا, بس یہ کافی ہے. لیکن حقیقت میں بڑا فرق ہے, اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو بڑا فرق ہے. فرق یہ ہے کہ جب قرض کا لین دین ہوتا ہے, کوئی چیز خریدنا مقصد نہیں ہوتی اس میں, تو اس سے پیسے کی رولنگ خامخواہ میں ہوتی ہے, خامخواہ میں پیسہ پیسے کے ذریعے گھومتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب آپ میرے پاس آئے تھے 1,00,000 روپے لینے کے لیے, میں 1,00,000 پہ 5,000 کمانا چاہتا ہوں, میری بلا سے آپ اس 1,00,000 کا جو مرضی کریں, کاروبار کریں نہ کریں, میری بلا سے اس کا نتیجہ نکلے گا میں فوراً 1,00,000 روپے اٹھا کے آپ کو پکڑا دوں گا, یہ لے بھائی, ایک دکان کھول کے بیٹھ جاؤں گا جیسے سودی بینک کھول کے بیٹھ گئے, آؤ یہ پیسے لیتے جاؤ, یہ لو, اور ہمیں اتنے پیسے واپس چاہیے. آپ اس پیسے کو لے جا کے, آپ کو بھی جب فری میں ایک پیسہ آپ کے ہاتھ میں آئے گا اور آپ کو پتا ہے کہ یہ قرضہ مجھے آرام سے مل جائے گا, تو آپ بھی اس کو, جب فری میں انسان کے پاس کوئی چیز آتی ہے تو انسان اس کو اڑاتا ہے, کہتا ہے میں آزاد ہوں جو چاہے کروں اس سے. لہذا نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ اڑائے گا پیسے اور یہ سوچ کے کہ 5,000 اضافی میں جمع کر دوں گا. اس سے پیسے کی رولنگ خامخواہ میں ہوتی ہے. جب درمیان میں کوئی ایسٹس وجود میں آ گئے نا, کوئی چیز آ گئی, تو اس میں رسک بڑھ جاتا ہے. مثال کے طور پر سب سے پہلے میں یہ سوچوں گا کہ بھائی سونا خرید کے میں اس کو بیچ سکتا ہوں, تو مجھے اس کے لیے دکان جانا پڑے گا سونا خریدنے کے لیے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ خود جاؤں یا اپنے کسی وکیل کو بھیجوں یا اسی کو بھیجوں, جب وہ جا کے سونا خریدے گا تو 100 دفعہ اس سونے کو دیکھوں گا, یہ سونا ہی ہے, کوئی گڑبڑ نہ ہو کہیں, ایسا نہ ہو میں سونا سمجھ کے لایا اور پتا چلا یہ تانبا نکلا پیتل نکلا, اس پہ خالی پالش ہوئی گی. تو میں اس سونے کو 10 دفعہ دیکھوں گا, پھر میں یہ بھی دیکھوں گا اس سونے پر جب میں قبضہ کروں, شریعت قبضے سے پہلے آگے بیچنے نہیں دیتی کسی چیز کو, جب تک آپ کے قبضے میں نہیں آئے آپ آگے بیچ نہیں سکتے. تو پہلے میں اس کو اپنے قبضے میں لوں گا, اور مجھے پتہ ہے قبضے کے دوران یہ سونا چھن گیا تو میرا نقصان ہے, ابھی تک اس کا نقصان نہیں ہے جو قرضہ مانگنے آیا تھا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اس دوران اگر چھن گیا, خراب نکلا, کھوٹ نکلا, جیسا مرضی نکلا, وہ ساری بلی کس پہ آئے گی؟ جو قرض دینے والا ہے نا, جو لاکھ روپے دے رہا تھا. تبھی تو یہ سود خور یہ ہیلا کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے. میزان بینک وغیرہ جو ہیلے کر رہے ہیں نا, یہ ہیلے سود خور کیوں نہیں کر لیتے؟ ان کو پتا یہ مہنگے پڑ جاتے ہیں ہیلے, ٹھیک ہے, مہنگے پڑ جاتے ہیں. ہمارے پاس کئی تاجر آتے ہیں, ہم ان کو تدبیر بتاتے ہیں, ہیلا بتاتے ہیں کہ یوں کر لیں, تو وہ یوں گھماتے ہیں اس کو, پھر ڈرتے ڈرتے کہ بھائی ایسا نہ ہو اس دوران کوئی گڑبڑ ہو جائے, کوئی ہم سے چھین کے نہ لے جائے, اور واقعات ہو بھی جاتے ہیں. تو وہ سونا پھر آپ اپنے قبضے میں لیں گے, تو قبضے میں لینے کے بعد نقصان کا اندیشہ ہے کہ آپ سے چھن نہ جائے, کھوٹ نہ نکل جائے, گڑبڑ نہ ہو جائے, پھر آپ اس کو آگے فروغ کریں گے. تو جب وہ آگے وہ پھر سونے پر قبضہ لے کرے گا, اب اس کو پتا ہے کہ میرے پاس ایک باقاعدہ ایک چیز وجود میں آ گئی ہے, وہ اس کو استعمال بھی کر سکتا ہے, زیور کے طور پہ رکھ بھی سکتا ہے, اس کی مرضی, آگے نہ بیچے. کئی دفعہ نیت بدل جاتی ہے کہ میں نہیں بیچتا, میرے پاس سونا آگے, مجھے اب کیا چاہیے, تو وہ آگے سونے کو بیچ بھی سکتا ہے. اس کو پتا ہے کہ یہ سونا میں اس لیے لے رہا ہوں کہ میں نے اس کو کیش کرانا ہے, لہذا وہ سونے کو 100 دفعہ خریدتے ہوئے سوچے گا, وہ بے سے مکر بھی سکتا ہے کہ نہیں مجھے نہیں چاہیے یہ. تو یہ سارے احتمالات ہوتے ہیں, یہ تو ایک چھوٹی سی جزیہ میں نے بتایا نا, بڑے پیمانے پر جب یہ سارے کام ہوتے ہیں. تو اب آپ دیکھ لیجئے, میزان بینک جب کوئی قرضہ لینے کے لیے جاتا ہے تو میزان بینک اس کو قرضہ نہیں دیتا. یہی بڑا فرق ہے سودی نظام میں اور اسلامی بینکوں میں. سودی نظام میں سارا قرضے چل رہے ہیں, قرضہ پکڑاتے ہیں. بینک 6 قسم کے عقود کرتا ہے آپ سے, 6 قسم کے معاملات. آپ جب جائیں گے نا تو بینک آپ سے پوچھے گا آپ کو چاہیے کیا, آپ کہیں گے گاڑی خریدنی ہے, تو بینک کہے گا گاڑی خرید کے ہم آپ کو بیچ دیتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ کہیں گے مجھے گھر بنانا ہے, بینک کہے گا ٹھیک ہے, گھر کے 20% پیسے آپ دیں, 80% ہماری طرف سے شرکت متناقصہ, گھر فلاں 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 جگہ پر ہونا چاہیے. کیونکہ بینک کیوں اب یہ پکے لگا رہا ہے, بینک کو پتا ہے کہ یہ گھر میرا ہوگا, 80% میرا ہوگا, 20% کلائنٹ کا ہوگا, یا جو قرضہ لینے کے لیے آ رہا ہے 80% یہ میرا ہوگا. لہذا اتنی وہ اس کی لوکیشن ایسی ہو, ابھی آپ دیکھیں میزان بینک سے اگر لینے جائیں نا گھر بنانے کے لیے, اتنے آرام سے پیسے نکلیں گے, کیونکہ وہ گھر اپنے لیے خرید کے آپ کو بیچے گا, یونٹس آپ کو بیچتا رہے گا. تو اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ صرف پیسہ حرکت میں نہیں آ رہا, یا تو گاڑی سڑک پہ آ رہی ہے اس پیسے کے بدلے میں, یا اس پیسے کے بدلے میں مکان وجود میں آ رہا ہے, یا کوئی فیکٹری کے لیے آپ کو چیز چاہیے, تو جو تاجر آتے ہیں بینکوں کے پاس قرضہ لینے کے لیے, عام بینک پیسے پکڑا دے گا اس کو, اور پھر دس بردار ہو جائے گا, آپ کا پیسہ ڈوبے نہ ڈوبے ہماری بلا سے. عام بینک, عام کمپنی والے جب یہ جو میزان بینک کے پاس آتے ہیں یا بینک اسلامی کے پاس آتے ہیں, تو بینک اسلامی ان سے پوچھتے ہیں آپ کو فیکٹری میں کیا کرنا ہے, کہتے ہیں کہ شوگر مل ہے, کیا کرنا ہے آپ نے؟ جی مجھے گنا چاہیے. تو بینک کہتا ہے ٹھیک ہے گنا خرید کے ہم آپ کو دیں گے. تو گنے کا رسک اٹھا رہا ہے, نہیں اٹھا رہا, اور اس سے گنا وجود میں آ رہا ہے. گنے کی باقاعدہ بیع و شرا ہوگی, لہذا جو فیکٹری کا مالک ہے نا وہ گنا لے کے جائے گا وہاں سے. اب نقصان کا اندیشہ کم ہو گیا, ورنہ پیسے عام بینک پیسے پکڑا کے غائب ہو جاتے ہیں. اب جس کو پیسے دیے وہ پیسے لے کے کوئی بھاگ گیا, اب وہ بےچارہ, یا کاروبار لگایا اس نے کاروبار میں نقصان ہو گیا, گنا خریدا تھا اور پتہ چلا وہ تو 2 نمبر نکلا ہے. یہاں خریدنے والا بینک ہوتا ہے پہلے, وہ 2 نمبر چیز خریدے گا ہی, اس کو پتہ ہے میرا نقصان پہلے اس کا بعد میں. تو یہ بہت بڑا فرق ہے. یعنی 2 لفظوں میں اس کو یوں کہا جا سکتا ہے کہ اسلامی بینکوں میں جب پیسے کی گردش ہوتی ہے تو ایسٹس وجود میں آتے ہیں عملی طور پر, اور عام بینکوں میں صرف پیسہ گھومتا ہے, ایسٹس کا وجود میں آنا ضروری نہیں ہے. اور جب کوئی اثاثے یا ایسٹس وجود میں آ جاتے ہیں تو ان میں نقصان کا اندیشہ کم ہوتا ہے, کیونکہ گاڑی ہے نا, گاڑی اگر آپ لے جا کے کہیں توڑ بھی دو پھوڑ بھی دو تو گاڑی تو پھر بھی رہے گی نا, وہ اس کی ریپیئرنگ تو ہو سکتی ہے. رہا یہ مسئلہ کہ بینک انشورنس کرواتے ہیں, تکافل کرواتے ہیں تو وہ ایک الگ, وہ غلط ہے, وہ ہم اس کو جائز نہیں سمجھتے. بینک کے لیے تکافل کروانا جائز نہیں ہے, لیکن بینک تکافل کروانے یا نہ کروانے سے اس کا آپ کے ساتھ جو معاملہ ہے اس کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. وہ اس کا اپنا تکافل کمپنیوں کے ساتھ جو رابطہ ہے وہ ہم, مفتی تقی عثمانی صاحب اس کو جائز کہتے تھے, اب سنا انہوں نے بھی توقف کر لیا اس میں تکافل کے بارے میں. ہماری جو تحقیق ہے اب تک کی وہ جائز نہیں ہے تکافل کا جو سیٹ اپ چل رہا ہے. تو لیکن یہ کہ وہ تکافل کا معاملہ وہ بینک کا انشورنس, اس کی مثال ہے جیسے آپ میرے سے کاروبار کر رہے ہیں اور میں تکافل بھی کروا لوں اپنا, تو اس کا میرا انشورنس کمپنی سے کوئی تعلق ہو اس کا آپ سے تھوڑی, آپ کے معاملات پہ تھوڑی کوئی اثر پڑے گا اس کو. تو اس لیے یہ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو مسائل ہے نا, مسائل جیسے یہ بات یہاں سے چلی ہے کہ وہ یہ کہا کرتے تھے مشرکین کہ بیٹی جو لڑتی نہیں ہے تو اس کا حصہ کیوں, تو اللہ نے کیا جواب دیا, ان اللہ کان علیما حکیما, اللہ علم بھی رکھتا ہے حکمت بھی, تم سے زیادہ حکمت والا ہے. تم یہ جو سود کے مسائل ہیں نا, اس میں جب علماء سے سنا کریں یہ جائز ہے, یہ حلال ہے, یہ حرام ہے, تو پھر عقل کو نہ استعمال کیا کریں, بول دیا کریں بھائی یہ ماہر ہیں ہم سے زیادہ سمجھدار ہیں, شریعت نے کہا ہوگا تو کوئی وجہ ہوگی جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی, شریعت نے نہیں کہا اور علماء کہتے ہیں یہ نہیں ہوتا. اتنا دل گردہ میرا خیال ہے اتنا زمانہ خراب نہیں ہوا کہ علماء اہل حق علماء ایسی بات کہہ دیں تو شریعت نے کہی نہیں, نہ ہو. آگے فرمایا وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ, تمہارے لیے آدھا ہے جو تمہاری بیویاں چھوڑ کے جائیں. اللہ میاں نے بیوی کے مرنے کے بعد شوہر کو بیوی کی جائیداد میں کتنا حصہ دیا, بیوی کی کل وراثت کا آدھا اس کے شوہر کو ملتا ہے, اِلَّمْ يَكُلْ لَهُنَّ وَلَدٌ, بشرطے کے بیوی کے اولاد نہ ہو. بیوی کے اگر اولاد نہیں ہے, اس لیے کوشش کریں اگر اولاد نہیں ہے تو پہلے پہلے حساب کتاب کر دیں اس کا, آدھی مل جائے گی, بچے ہو گئے تو پھر آپ کا حق کم ہو جائے گا, لیکن ہوگا بچوں کی وجہ سے وہ پھر بچوں میں چلا جائے گا, وہ بچے بھی آپ ہی کے ہیں, اس لیے آپ کو خوش ہونا چاہیے, ایسی باتیں نہیں سوچنی چاہیے. فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ, فرمایا اگر ان کے اولاد ہے, چاہے ایک بیٹی ہی کیوں نہ ہو, اگر تمہاری بیوی کے اولاد ہے, فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَا, تو پھر بیوی کے مرنے پر بیوی جو کچھ چھوڑ کے جائے گی اس میں تمہارا ایک چوتھا حصہ ہے, ون فورتھ. مِن بَعْدِ وَصِيَّتِي يُوصِينَ بِهَا اُدَيْن, اس وصیت کے بعد جو انہوں نے کی ہیں, یعنی عورت نے بھی اگر وصیتیں کی بھی ہیں تو ایک تہائی تک, ون تھرڈ تک وہ وصیت پہلے نافذ ہوگی, او دین یا قرضہ اگر اس کے اوپر ہے وہ قرضہ پہلے مائنس کیا جائے گا, اس میں سے اب جو بچے گا اس بچنے والے مال میں سے تمہارا کتنا ہے. دیکھو اللہ تعالی نے, عجیب بات ہے کہ یہاں جو ہے نا جب شوہروں کو خطاب کیا تو اللہ نے فرمایا تمہیں, یعنی شوہر کو نہیں فرمایا, تمہیں حصہ ملے گا تمہاری بیوی اگر مر جاتی آدھا, اور جب بیوی کا تذکرہ آ رہا ہے تو اللہ نے فرمایا تم اگر مر گئے تو تمہاری بیوی کو چوتھائی ملے گا. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو تھوڑا سا زیادہ پروٹوکول دیا ہے, یعنی خطاب کس سے کیا ہے, یوں کہا جا سکتا تھا نا عورتوں سے کہ اے عورتوں تمہارے شوہر اگر مر جائیں تو تمہیں چوتھائی حصہ ملے گا, اور اگر تم مر جاؤ تو تمہارے شوہروں کو آدھا حصہ ملے گا. تو یوں نہیں کیا, بلکہ مردوں کو خطاب کیا ہے کہ تمہاری بیوی اگر مر جائے تو تمہیں اتنا ملے گا, اور تم مر گئے تو تمہاری بیویوں کو اتنا ملے گا. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ؟ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے, اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب بات کرنی ہو اگرچہ دونوں خطاب ہو تو انسان مخاطب مرد کو بنائے. خطاب کس سے کرے؟ جیسے میاں بیوی کھڑے ہوئے ہیں, آپ نے ان کو کوئی بات سمجھانی ہے جو کہ پتہ ہے کبھی بھی سمجھ میں آئے گی نہیں, لیکن بہرحال سمجھانی ہے آپ نے, تو خطاب آپ کس سے کریں گے؟ آدمی سے. بیوی خود سمجھ جائے گی, اللہ کرے لیکن سمجھتی نہیں ہے, باہر سمجھنا چاہیے اس کو, ٹھیک ہے. خطاب مرد سے ہونا چاہیے, اس میں یہ ادب سکھایا جا رہا ہے, کیونکہ عورت مرد کے تابع ہے. اس سے یہ بھی مسئلہ نکالا جا سکتا ہے کہ آپ جب کسی کے گھر فون کریں تو فون کس کو اٹھانا چاہیے؟ مرد کو بات سمجھا دیں, وہ پھر گھر کی عورتوں کو خود ہی بتا دے گا. دعوت نامہ دینا ہے تو بیگم کے ہاتھ میں پکڑانے کے بجائے ان کے شوہر کے ہاتھ میں پکڑائیں, وہ خود بیگم کو سمجھا دیں گے کہ تمہیں بھی بلایا ہے اس کو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو حتی الامکان خطاب جو ہے نا مردوں سے ہونا چاہیے, کیونکہ عورت مرد کے تابع. آپ دیکھیے قرآن مجید میں عجیب بات ہے, حضرت مریم کے سوا کسی عورت کا نام نہیں ہے, یا تو اس کی شوہر کی نسبت سے اس کی بات کی گئی ہے یا اس کے باپ کی نسبت سے. فرعون کی زوجہ حضرت آسیہ تھی نا, لیکن نام نہیں ہے. قالت امرأة فرعون, فرعون کی بیوی نے کہا, فرعون کا تذکرہ آ رہا ہے حالانکہ کافر ہے, مگر جب فرعون کی بیوی کی بات آئی تو نام کس کا استعمال ہو رہا ہے؟ فرعون, فرعون کی بیوی. یوں نہیں کہا کہ آسیہ نے کہا, قالت امرأة فرعون, فرعون کی بیوی نے کہا. اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا تذکرہ بھی ہے, حضرت موسیٰ کی بہن کا تذکرہ بھی ہے. وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا, موسیٰ کی ماں کا دل صبر سے فارغ ہو گیا جب بچے کو صندوق میں رکھا. موسیٰ کی ماں کا دل, حالانکہ نام بھی تو تھا نا ان کا اور اللہ کو معلوم بھی تھا, مگر اللہ نے نام نہیں لیا بلکہ موسیٰ کی ماں. وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ, موسیٰ کی ماں نے موسیٰ کی بہن سے کہا, یہ نہیں کہ موسیٰ کی ماں نے اپنی بیٹی سے کہا. اپنی بیٹی کا مطلب کیا ہوتا, بیٹی کی نسبت ماں کی طرف ہو جاتی, لیکن اللہ کہہ رہے ہیں جب موسیٰ موجود ہیں تو ماں کی طرف نسبت کیوں, موسیٰ کی طرف کرو نا. موسیٰ کی ماں نے موسیٰ کی بہن سے کہا. سب آ رہی ہو نہیں آ رہی بات؟ یہ بھی قرآن کی بلاغت ہے, موسیٰ کی ماں نے موسیٰ کی بہن سے کہا. تو نبی کی زوجات کا تذکرہ ہے, قل لبناتی کا ہے, نبی اپنی بیٹیوں سے کہیے, ونسائک اور اپنی بیویوں سے کہیے. تو جگہ جگہ ایسا ہی ہوتا ہے, حدیث میں بھی ایسا ہی ہے کہ صحابہ کرام جب بتاتے تھے یا تو باپ کی نسبت سے بتاتے تھے عورت کا تذکرہ, یا شوہر کی نسبت سے بتاتے تھے. تو خواتین کو اس پہ فخر کرنا چاہیے, اپنی نسبت یا تو اپنے والد کی طرف کریں یا اپنے شوہر کی طرف کریں, اس طرح سے بتایا کریں, یا بھائی کی طرف کریں کہ اس فلاں کی بہن, فلاں کی بیٹی, فلاں کا جو ہے, فلاں کی بیوی, اس طرح سے تذکرہ کرنا چاہیے. کیونکہ شریعت کوشش کی حتی الامکان عورت کا نام بھی پردے میں رہے, بلا ضرورت ظاہر نہ ہو. البتہ اس میں سائیکی نہیں بننا چاہیے بالکل ایسا, اس کو کہیں نام کی ضرورت بھی ہے تو نام نہیں لے رہے اس کا, یہ بعض دفعہ ضرورت ہوتی ہے نام لینے کی, تو اس میں پھر بہت مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. پہلیاں گنوانا, بعض خواتین کے جیسے فون آتے ہیں میرے پاس کہ میں وہی بات کر رہی ہوں. بھائی کون بات کر رہی ہیں؟ وہی جو ایک دفعہ نہیں آپ سے کہا تھا, وہ جو ایک دفعہ میرے شوہر نے مجھے طلاق دی. بھائی سینکڑوں عورتوں کو شوہر نے طلاق دیا, آپ کون ہیں؟ اب وہ پہلیاں گنوا کے ہمارے پاس ویسے بھائی بہت فون آ رہے ہیں, آپ دو چار کی طرح بتاؤ کون بات کر رہی ہو, کیا نام ہے. یہ نام اگر نہیں بتانا چاہتی تو کم از کم تعارف, یہ جب تعارف کی ضرورت ہے, جب کوئی تعارف کی ضرورت, یعنی تعارف کا تصریح کی اس وقت ضرورت ہے جب کوئی تعارف پر کوئی مسئلہ موقوف ہو. موقوف نہیں ہے پھر تو تعارف کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو خام خام میں بہمی نہیں بن جانا چاہیے. البتہ عام حالات میں شریعت کی خواہش یہی ہے کہ عورت کے نام کا پردہ رہے, اس کی نسبت اس کے بھائی کی طرف ہو اور اس کے والد کی طرف ہو یا اس کے شوہر کی طرف ہو. حضرت مریم کا نام اس لیے آیا ہے کہ حضرت مریم کو عیسائی اللہ کی حضرت, یعنی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کہتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی معاذ اللہ رشتہ داری جوڑتے ہیں حضرت مریم سے, اور یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ ولد الزنا کہتے ہیں. تو اس لیے بار بار اللہ نے ان کے نظریے پر رد کرنے کے لیے عیسیٰ ابن مریم, عیسیٰ ابن مریم, عیسیٰ ابن مریم, عیسیٰ جو مریم کے بیٹے ہیں, عیسیٰ جو مریم کے بیٹے ہیں, یہ بار بار یہ ظاہر کرنے کے لیے, اس میں یہ حکمت ہے. نوح علیہ السلام کی زوجہ کا نام نہیں ہے. یہ ہے کہ ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة نوح للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط. اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے لوط کی زوجہ اور نوح کی زوجہ کا تذکرہ کرتا ہے, تو وہاں بھی اللہ نے لوط علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کی طرف نسبت کر دی ان کی زوجات. حضرت حوا کا نام نہیں ہے, اما حوا کا نام, ہماری اور سب کی ماں, ٹھیک ہے نا, ان کا نام نہیں ہے. ان کی نسبت بھی آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کی گئی. تو فرمایا وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ, تمہارے لیے جو تمہاری بیویاں چھوڑ کر جائیں اس میں سے آدھا ہے, بشرطے کہ ان کے اولاد نہ ہو. اگر ان کے اولاد ہے تو پھر اس میں سے تمہیں چوتھائی دیا جائے گا وصیت کے بعد اور قرض کے بعد. وَلَهُنَّ الرُّبُعُ, اور ان کے لیے چوتھائی حصہ ہے, یعنی بیویوں کے لیے چوتھائی حصہ ہے. مِمَّا تَرَكْتُمْ, جو کچھ تم چھوڑ کر جاؤ. اِلَّمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدْ, بشرطے کہ تمہارے اولاد نہ ہو. بیوی کے اولاد ہونے نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا, تمہارے اولاد نہ ہونی چاہیے. بعض دفعہ دوسری بیوی سے اولاد ہوتی ہے ٹھیک ہے نا, تو وہ بھی اولاد ہی کہلائے گی, اس بیوی بی سے ہونا ضروری نہیں ہے. بس تمہارے اولاد نہ ہو تو پھر اس کو چوتھا حصہ ملے گا. فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ, اور اگر تمہاری اولاد ہے, فَلَهُنَّ ثُمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ, تو پھر تمہاری زوجہ کا آٹھواں حصہ ہے جو کچھ تم نے چھوڑا ہے اس میں سے. مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا, اس وصیت کے بعد جو تم کر کے گئے ہو, او دَيْنٍ, یا قرضہ نکالنے کے بعد. وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَمْ امْرَأَةٌ, اگر کوئی مرد یا عورت ایسی ہے جو کلالہ ہے, کلالہ کا مطلب ہوتا ہے اس کا والی وارث نہیں ہے, نہ والد والدین میں سے ہے نہ کوئی اولاد میں سے ہے. وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ, تو پھر اس کا اگر بھائی یا بہن ہے, یہاں بھائی سے مراد اخ خیفی اخت خیفی, یعنی ماں شریک بھائی بہن, ماں شریک بھائی بہن, یعنی ایسے بھائی ایسی بہنیں جن کی ماں ایک ہے باپ الگ الگ ہیں. فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ, تو ان ماں شریک بھائی بہنوں میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا. فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ, اور اگر وہ اس سے زیادہ ہوں یعنی دو سے زیادہ ہوں تو پھر وہ ایک تہائی مال میں شریک رہیں گے. مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا دَيْنٌ, وصیت کے بعد جس کی وصیت کی جائے اور قرضہ نکالنے کے بعد, غیر مضارٍ, اس طور پر کہ ان میں سے کسی کو نقصان نہ دیا جائے. وصیت من اللہ, یہ سارے احکام جو اللہ نے بیان کیے کہ اس کا کتنا حصہ, یہ اللہ کی طرف سے وصیت ہے. واللہ علیم حکیم, اللہ خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے. اب یہ مسائل آپ کو دماغ میں اتارنے کا فائدہ نہیں ہے کیونکہ یہ رٹنے والی چیزیں ہیں. اخ خیفی اور اخت خیفی جسے کہا جاتا ہے, ماں شریک بہن بھائی کا کتنا حصہ کس صورت میں, آپ بھول جائیں گے تو جب ضرورت ہو, اور آج کل تو ایسا ہوتا ہی نہیں, ماں شریک بہن بھائی کہاں ہوتے ہیں, بہت ہی کم ہوتے ہیں. تو جب ضرورت ہو کسی مولوی صاحب سے پوچھ لیں, انشاءاللہ وہ آپ کو بتا دیں گے. دل کا حدود اللہ, فرمائیے اللہ کی حدود ہیں. شروع سے آخر تک پورے رکوع میں جو احکام بیان ہوئے وراثت کے, یہ اللہ کی حدود ہیں. اسلام میں جو قوانین ہیں وہ چونکہ انسان کے بنائے ہوئے نہیں ہیں, اللہ کے بنائے ہوئے قوانین ہیں, لہذا وہ اختیاری نہیں ہیں, اس میں آپشن نہیں ہوتا کہ آپ چاہیں تو عمل کر لیں, چاہیں تو آپس میں بیٹھ کے مخلوقہ کر لیں, ایسا نہیں ہے. فرمایا وصیت من اللہ, یہ اللہ کی طرف سے وصیت ہے. واللہ علیم حکیم, اللہ خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے. دل کا حدود اللہ, یہ اللہ کی حدود ہیں. ومن یطع اللہ ورسولہ, جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے, یعنی وراثت کے حکام میں بھی جو اللہ اس کے رسول کے حکام پر عمل کرے گا, یدخلہ جنات, اللہ اسے باغات میں داخل کرے گا. تجری من تحتہا الانہار, جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں. خالدین فیہا, ان باغات میں وہ ہمیشہ رہیں گے. وذلک الفوز العظیم, یہ بہت بڑی کامیابی ہے. یہ کیوں بتایا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ بسا اوقات ان احکام پر عمل کرنے میں اپنے نفس پہ چوٹ پڑتی ہے, اپنے نفس پہ. جب بھائی بہن کا آدھا حصہ نکال رہا ہوتا ہے تو اس کو بڑا تل ملا رہا ہوتا ہے اندر سے, کیا مصیبت, گلے پڑ گئی, صحیح, کاروبار میرے, میں کر رہا ہوں, ہوٹل میرا ہے, ضرورت مجھے ہے اور خرچے میرے زیادہ, اس کا تو شوہر اتنا مالدار ہے, کم بخت کا, اتنا کما کما کے کھلاتا ہے, اس کو میں کس بنیاد پر, ایک کروڑ میں سے 50 لاکھ اس کو میں, 25 لاکھ اس کو میں کس بنیاد پہ دوں؟ تو اللہ نے کیا فرمایا, وصیت من اللہ, یہ اللہ کی وصیت ہے. اور یہ خوشخبری بھی سنا دی کہ ابھی مال کا نقصان برداشت کر لو, دے دو. اسی طرح نابالغ بھائی کو وراثت دیتے ہوئے انسان کو موت آتی ہے تو یہ کس خوشی میں دوں بھائی اس کو, بڑی مصیبت ہوتی ہے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا, پہلے خوشخبری سنائی ہے کہ یہ ہوٹل, یہ جائیداد, یہ دکانیں کچھ بھی نہیں ہیں, عمل کر لو, اس کے نتیجے میں اللہ ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن باغات میں نہریں بہتی ہیں. ذالک الفوز العظیم, یہ دنیا کی دولت کوئی بڑی کامیابی نہیں ہے, وہ جنت بہت بڑی کامیابی ہے, بہت بڑی کامیابی. اور اگر فرمایا اس خوشخبری سے بات سمجھ میں نہیں آتی, جنت کی لالچ میں بات سمجھ میں نہیں آتی, تو اگلی آیت, وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اور جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے, وراثت کے حکام پر عمل نہیں کرتا, حصہ نہیں دیتا, وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ, اس کی حدود کو توڑ ڈالتا ہے, تجاوز کرتا ہے اس کی حدود سے, اس کے قوانین کو پسے پش ڈال دیتا ہے, يُدْخِلْهُ نَارًا, تو اس کو آگ میں داخل کرے گا, خالدًا فیہا, جس میں وہ ہمیشہ رہے گا, وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ, اور اس کے لیے عذاب ہوگا مہین, ذلیل کر دینے والا عذاب. دولت رکھتا ہے عزت دار بننے کے لیے نا, کیوں نہیں دیتا وراثت کہ بھائی میں بھی غریب ہو جاؤں گا تو میرے پاس پیسہ رہے میری عزت ہوگی. اللہ فرماتے ہیں یہ ساری عزت کو خاک میں ملا دوں گا قیامت کے دن. یہاں جو وعید سنائی ہے وہ ہمیشہ کی ہے کہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. اس پر ایک اشکال ہوگا کہ بھائی ہے تو مسلمان تو ہمیشہ کیوں رہے گا, ہمیشہ تو کافر لوگ رہیں گے نا جہنم میں. تو علماء نے اس کے دو جواب لکھے ہیں. ایک جواب تو یہ کہ یہاں ہمیشہ سے مراد ہے طویل عرصے تک. بعض دفعہ کوئی چیز بہت طویل ہوتی ہے تو اس کو بھی ہمیشہ سے تعبیر کیا جاتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا بھائی تو کیا اتنی صحت بنا رہا ہے قیامت تک زندہ رہنا چاہتا ہے کیا؟ تو حالانکہ پتہ ہے قیامت تک تو کوئی نہیں زندہ رہ سکتا. تو یہ ایک مبالغہ مقصد ہوتا ہے کہ یعنی بہت طویل عرصہ تک زندہ رہنا چاہتا ہے. تو بہت طویل عرصہ جہنم میں جلے گا وہ, اس کو اللہ نے ہمیشگی سے تعبیر کیا. اور بعض علماء نے کہا کہ نہیں, اصل سزا اس کی یہی ہے کہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا, لیکن ایک الگ بات ہے کہ پھر قیامت کے دن اللہ کے نبی کی شفاعت کام آئے گی اور ایک دن جہنم سے نکال دیا جائے گا. تو یہاں اصل سزا کا بیان کیا جا رہا ہے, اصل سزا یہی ہے جہنم میں رہنا ہمیشہ کے لیے. وہ ایک الگ عارضہ ہے کہ اصل میں تو جیسے ہوتا ہے نا کہ قانون پاس ہوا ہے کہ بھائی یہ فلاں جو آدمی یہ جرم کرے گا اس کی سزا یہ ہے کہ ہمیشہ عمر قید, لیکن وہ اتفاق کی بات ہے. بعد میں کوئی بڑی سفارش آ گئی تو پھر وہ عمر قید جو ہے وہ 10 سال قید با مشقت میں تبدیل ہو گئی. تو وہ ایک اتفاقی ہے, اور وہ اتفاق کا چونکہ اللہ کو اس کو پہلے سے پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ نبی شفاعت کریں گے, تو اس لیے اس کا تذکرہ نہیں کیا, لیکن وہ بہرحال ہوگی. اور بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ اس کے لیے ہے جو وراثت کو حلال سمجھ کے کھائے, کیونکہ حلال سمجھ کے کھائے گا تو کافر ہو جائے گا تو وہ ہمیشہ رہے گا. لیکن اتنی بات تو ہے اس میں اللہ نے وحی سنا دی ہے کہ جو وراثت کے حکام پر عمل نہیں کرے گا اس کی سزا کیا ہے؟ جہنم کی آگ ہے. اللہ تعالیٰ بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے بالکل نیا حکم شروع ہو رہا ہے. کوئی سوالات کی پرچیاں ہیں آج کیا؟ تو وہ پھر انشاءاللہ, گلا بھی میرا کافی گڑبڑ ہو رہا ہے, تو وہ پھر انشاءاللہ اگلے ہفتے. یہ وراثت کے احکام یہاں مکمل ہو گئے, اب ایک نیا مضمون انشاءاللہ شروع ہوگا اگلے درس میں, وہ انشاءاللہ پھر ہم اس کو بیان کریں گے. آج کچھ سوالات نمٹا دیتے ہیں. اور اگر مناسب سنا بلا جواب ارشاد فرما دیں. کیا میاں بیوی کا ایک ساتھ باتھ روم میں غسل کرنا جائز ہے؟ جائز ہے, کوئی حرج نہیں ہے اس میں. بعض صوفیوں نے مشہور کیا ہوا ہے, یعنی صوفی سے مراد تو جاہل قسم کے صوفی ہوتے ہیں, کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے جسم کو نہیں دیکھ سکتے, بچہ بہنگا ہوتا ہے اپنے, اس طرح کی باتیں. یہ سب غلط ہیں, شرن جائز ہے. باقی یہ میاں بیوی آپس میں رات اس میں جو باتیں کرتے ہیں وہ اس کے تذکرے کی حدیث دہرائیں, تو حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے کہ شوہر اپنی بیوی کا راز دوستوں کے سامنے فاش کر دے اور بیوی اپنے شوہر کا راز فاش کرے. میاں بیوی کے جو آپس کے راز ہوتے ہیں, جو رات کی باتیں ہوتی ہیں, وہ کبھی کسی کے سامنے بیان نہیں کرنی چاہیے. اللہ نے لباس قرار دیا نا ایک دوسرے کا, لباس کا مطلب چھپانا ہے, اس پہ لعنت ہے. اس پہ آج کل یہ فیشن بنتا جا رہا ہے. جب شادی ہوتی ہے نا لڑکے کی, اگلے دن دوست پوچھ رہے ہوتے ہیں اور یہ بھی بیوقوف بیٹھ گئے جو ہے وہ سمجھا رہا ہوتا ہے, ان کو بٹھا رہا ہوتا ہے. یہ بے غیرتی ہے, بے شرمی کی بات ہے. اپنی عزت انسان کے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے. دوست اس کے سامنے تو ایسے بات آپ سنتے ہیں جیسے بڑی معلومات میں اضافہ, اور بعد میں بیٹھ کے اس کو نہیں پتا کہ اسی کا ریکارڈ لگاتے ہیں بیٹھ کے. تو یہ دوستوں سے بھی ہوشیار رہنا چاہیے انسان. جن علماء حضرات نے اسلامی بینکاری کو جائز قرار دیا ہے, اگر ان کے اس فتوے پر عمل کر کے اکاؤنٹ کھول لیں تو جائز ہے یا نہیں؟ ہمارے ہاں تو جائز ہے, ہم نے خود اس کی تحقیق کی ہے, جائز ہے ہماری رائے کے مطابق. وضو کرتے وقت گلے اور گردن کا مسا کرنا ٹھیک ہے؟ گردن کا مسا کوئی سنت نہیں ہے, بس نہ کرنے سے بہتر ہے کر لیا جائے, اتنی حیثیت ہے اس کی, کوئی خاص فضیلت نہیں ہے اس کی. کوئی نہ بھی کرے ساری عمر تو بھی ٹھیک ہے, اور اگر کر لے تو بدعت بھی نہیں کہہ سکتے اس کو. نماز میں تعوذ پہلی رکعت میں تو پڑھے, کیا باقی رکعت میں پڑھنا ٹھیک ہے؟ نہیں, باقی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ اور سورج ملانے سے پہلے بسم اللہ. جمعے کی نماز میں جو رکعتیں مقتدی کی رہ جاتی ہیں تو جب امام کے سلام کے بعد وہ نماز مکمل کرتا ہے تو کیا اس طرح آغاز کرے, پہلے سبحانک اللہ ہو پھر تعوذ؟ جی ہاں, پہلے سبحانک اللہ. آج کل جو کورٹ میں شادی ہوتی ہے اس میں صرف ایجاب و قبول ہوتا ہے, خطبہ تو ہوتا نہیں, نہ ہی ولی موجود ہوتا ہے. اس خطبہ بےچارے ججوں کو آتا ہی نہیں تو کہاں سے ہوگا؟ جج کو اگر نورانی قاعدہ بھی آتا ہوتا نا تو وہ جج تھوڑی بنتا. ہمارے ہاں بہت بڑا علمی ہے ججوں کو یہ جو وراثت کے احکام ہیں نا, جب کیس عدالت میں چلتا ہے, وکیل اور جج بھی مولوی حضرات سے رابطہ کرتے ہیں, وہ ان سے کہتے ہیں کسی مولوی صاحب سے فتویٰ لکھوا کے لے آؤ. اس لیے نہیں کہ مولویوں کی عظمت بہت ہے ان کے دل میں, اس لیے کہ ان کو بیچاروں کو آتا ہی نہیں ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ کسی مولوی صاحب سے لکھوا کے لے آؤ. تو خطبے کے بغیر نکاح ہو جاتا ہے. البتہ بڑا مسئلہ ہے, ولی کی اجازت نہیں ہوتی. تو مسئلہ یہ ہے کہ امام شافعی, امام مالک, احمد ابن حنبل رحمہ اللہ, ان تینوں ائمہ کے نزدیک عورت کا ولی کی اجازت کے بغیر نکاح منعقد نہیں ہوتا ہے. اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک فقہ حنفی میں جو ہے نا, ولی کی اجازت کے بغیر نکاح منعقد ہونے کے لیے کچھ شرطیں ہیں. وہ شرطیں یہ ہیں کہ عورت جس آدمی سے نکاح کر رہی ہو وہ شخص اس کا ہم پلہ ہو, کفو ہو, خاندانی لحاظ سے, دینی لحاظ سے, مالی لحاظ سے اور اخلاقی لحاظ سے, ان لحاظ سے, اس کا پیشے کے لحاظ سے, یعنی اس کے ہم پلہ ہو, جوڑ کا نکاح جسے کہتے ہیں نا, جوڑ کا, اس سے اچھا ہو یا اس کے برابر, اس سے کم تر نہیں ہو سکتا. کم تر میں اگر نکاح کیا ہے تو پھر ولی کی اجازت کے بغیر اگر یہ نکاح ہے تو یہ نکاح کل عدم ہوگا, کیونکہ اس میں لڑکی کے خاندان کی ذلت ہے. ولی کی جو شرط شریعت نے لگائی ہے نا, اس میں دو باتیں رکھی. ایک تو اس لیے تاکہ عورت نہ تجربے کاری کی بنیاد پہ نقصان نہ کر بیٹھے, لڑکیوں کو بیوقوف بنانا بہت آسان ہے. نمبر دو, ایسی جگہ شادی کرے گی, کیونکہ اس میں لڑکی جب کسی گھر میں شادی ہو کے جاتی ہے تو پھر اس لڑکی کے خاندان سے پوچھا جاتا ہے آپ نے بیٹی کہاں دی ہے. اگر وہ بہت ہی نیچے اس میں چلی گئی ہے, حساب کتاب اس کا خراب ہو گیا, تو اس میں لڑکی کے باپ کی اور بھائیوں کی بدنامی ہے, قتل و غارت تک نوبت پہنچ جاتی ہے. تو شریعت نے اس میں لڑکی کے بھائیوں اور باپ کو تحفظ دیا ہے کہ لڑکی ایسا فیصلہ نہ کرے کہ جس سے اس کے باپ اور بھائیوں کی عزت کو بٹا لگ جائے. تو اس لیے یہ حرکت ہے تو غلط, چاہے کفو میں کرے یا غیر کفو میں کرے, ہم پلہ میں کرے یا غیر ہم پلہ میں. لڑکی اگر ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرتی ہے, گھٹی حرکت ہے. لیکن اگر کفو میں کرے گی تو نکاح فقہ حنفی میں ہو جائے, غیر کفو میں کرے گی تو نکاح نہیں ہو. سمجھ آ رہی ہے بات؟ لیکن اس نکاح کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے. البتہ بعض دفعہ مجبوری ہوتی ہے, باپ چرسی ہے, ہیروئنچی ہے, بھائی ہے ہی نہیں, تو وہ باپ ہیروئنچی, اس کو چرچ سے فرصت نہیں ملتی, وہ بیٹی کا نکاح کہاں کرے گا. یا لالچی ہے, یا یہ کہ لاپرواہ, کرتا ہی نہیں شادی بیٹی کی, بیٹی جوان ہو گئی, 28-30 سال 35 سال عمر ہو گئی, رشتے آ رہے ہیں, پھر ایک مجبوری ہے. بھائی یا بہن کا حصہ جائیداد وراثت میں جو بنتا ہے اس کی ادائیگی قسطوں میں کر سکتے ہیں اگر وہ راضی ہو جائیں. اگر وہ واقعی دل سے راضی ہے 100% تو پھر کر سکتے ہیں. دل سے تو اگر وہ چھوڑنے پر راضی ہے تو بھی ٹھیک ہے, لیکن ہوتے نہیں ہیں نا, اوپر اوپر سے ہوتے ہیں. آپ حصہ پکڑا دیں, جو کہنا میں نے معاف کیا, اس سے کہ اچھا ٹھیک ہے 1,00,000 روپے لائیں گے, یہ لو اب معاف کر دو, کہے گا اب نہیں کر رہا, کیونکہ ابھی تک بےچارے نے دیکھا نہیں نا, آیا ہی نہیں پیسہ اس کا. خاص طور پہ لڑکیوں کے ساتھ یہ ایک دفعہ میں نے بیان کیا, میں نے کہا پیسے پکڑائے, 50,000 روپے ایک لڑکی کا حصہ بن رہا تھا. ایک شخص نے مجھے بتایا میری بہن کا حصہ 50,000 روپے بنتا ہے, معاف کر رہی ہے. میں نے کہا 50 پکڑا کے تو دیکھیں. اگلے دن آئے کہہ رہے یار آپ بات بڑی صحیح کر رہے ہیں, کیوں کہہ رہے میں نے 50,000 پکڑا ہے. میں نے کہا واپس دے دو, کہہ رہے نہیں ہے, اور میرے تو بچے بھی ہیں اور ان کو بھی کھلانا ہی ہے. اور تو میں نے کہا دیکھو اس کا مطلب ہے کہ وہ دل سے معافی نہیں تھی, وہ اوپر اوپر سے تھی. کیا ٹی وی چینل میں کام کرنا جائز ہے؟ بڑا مشکل سوال ہے بھائی. نیوز چینل میں جو ہے نا, نیوز جس کا تعلق صرف نیوز سے, اس میں بہت سے علماء گنجائش دیتے ہیں. دارالفرنگی کے علماء کے بارے میں سنا ہے کہ وہ جائز قرار دیتے ہیں, باقی ڈراموں کے چینل میں اور فلموں ولموں میں تو بالکل جائز نہیں ہے. نیوز چینل میں میری تحقیق, ہماری تحقیق نہیں ہے, کیونکہ ہمیں اشکال یہ ہے کہ نیوز چینل اگرچہ بذات خود جائز تو ہے, لیکن ٹیلی ویژن جو کماتا ہے, ان کو جو دیتا ہے پیسے, وہ کمائی کہاں سے کر رہا ہے؟ وہ تو زیادہ تر ڈراموں فلموں سے ہی کماتا ہے. لیکن ایک بات یہ بھی ہے کہ وہ اشتہارات سے کماتا ہے ٹی وی. اب اشتہارات میں پھر ایک بحث آ جاتی ہے کہ اشتہار بذات خود تو بعض جائز ہے, مگر وہ اشتہارات میں جو برہنہ لڑکیاں, وہ اشتہارات کا حصہ بن چکی ہیں. تو یہ اس لیے بڑی پیچیدہ بحث ہے کہ اس اشتہار کی آمدن کو حلال کہیں گے حرام کہیں گے. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے کہ حرام کہیں گے کہ اس میں وہ لڑکیاں مقصود نہیں ہوتی. اس کی مثال ایسے جیسے آپ شیمپو کی بوتل بیچتے ہیں, اس پہ لڑکی کی تصویر بھی ہوتی ہے, لیکن ہم اس کو حلال کہتے ہیں آمدن کو, کیونکہ وہ مقصد تصویر بیچنا نہیں ہے. تصویر تو ضمنی چیز ہے نا, وہ اٹریکشن کرنے کے لیے کہ دیکھو بھائی یہ ایسے ہو جائیں گے تمہارے بعد, ٹھیک ہے نا. مقصد تو وہ بوتل کے اندر
جو لیکوڈ پڑا ہوا ہے شیمپو ہے وہ ہے. تو یہ چیز ضمنی ہے, عورت کا آنا بے حیائی ہے, گناہ ہے, حرام ہے, کبیرہ گناہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں. تو اب جو حضرات کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو ایڈورٹائز آ رہے ہیں نا ٹیلی ویژن میں, مثال کے طور پر کوئی خاص ایڈورٹائز شیمپو کا ہی آپ فرض کر لیں, اب اس میں کسی عورت کو بال لہراتا ہوا دکھا رہے ہیں اور وہ دکھا رہے ہیں اور بے حیا دکھا رہے ہیں, بے حیائی دکھا رہے ہیں, تو وہ ایڈورٹائز میں وہ بے حیائی مقصد نہیں ہوتی, اس کے لیے الگ چینل ہے بہت سارے لوگوں, لیکن وہ اس لیے تاکہ لوگ اس شیمپو کو اس چکر میں بوتل کو اچھی طرح دیکھ لیں, ورنہ وہ اتنا بور چینل ہوگا کہ لوگ مولوی صاحب دکھا رہے ہیں شیمپو کی بوتل لے کے بیٹھے ہوئے کہ یہ بہت اچھی بوتل ہے, لوگ کہیں گے آپ مزہ نہیں آیا, لیکن تو لوگوں کی نفسیات سے وہ واقف ہیں, گناہ کی طرف زیادہ مائل ہوتی ہے. تو اس پہلو کے جنہوں نے دیکھا کہ اس میں عورت مقصود نہیں ہے, وہ ایک اٹریکشن پیدا کرنے کا ذریعہ ہے, مقصد شیمپو ہے اور شیمپو کا ایڈورٹائز دینا بذات خود جائز عمل ہے, تو اس لیے انہوں نے کہا عام تن جائز ہے, البتہ یہ عورت کا دکھانا اس کا دیکھنا یہ حرام ہے, تو اس لیے وہ گنجائش کے پہلو کو ترجیح دیتے ہیں. کیا قوالی سننا جائز ہے؟ نہیں, جائز نہیں ہے قوالی سننا. کیا ایک وقت میں دو بہنوں سے نکاح کرنا جائز ہے؟ نہیں, یہ حرام ہے. کیا سالی سے نکاح کرنا جائز ہے؟ یہ کیا یہ صاحب ہے, بیوی کے مرنے کے بعد یا بیوی کو طلاق دے دی اور عدت پوری ہو گئی اس کے بعد نکاح کر سکتے ہیں. کیا بزرگوں کے مزاروں میں جانا جائز ہے اگر نیت صرف دیکھنے کی ہو؟ کسی بزرگ کی قبر کی صرف زیارت مقصد ہے تو نہ صرف جائز ہے بلکہ ثواب ہے, کیونکہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت ثواب ہے, صحابہ کرام کی قبر کی زیارت ثواب ہے, بشرطے کہ کسی بدعت کا ارتکاب نہ کرے, جائے قبر پہ دیکھے, عبرت حاصل ہوگی, دعا مانگ کے آ جائے اپن, یعنی اللہ سے دعا مانگے. لیکن بزرگوں کی قبروں پہ ہاتھ اٹھا کے نہیں دعا آج کل مانگنی چاہیے, کیونکہ اس سے لوگ یہ سمجھیں گے قبر سے مانگ رہے ہیں. اور رش لگانا جائز نہیں ہے, جھمگٹے لگانا یہ جائز نہیں ہے, حرام ہے. تحریک طالبان اور افغانستان کے طالبان میں کیا فرق ہے؟ کیا انسٹالمنٹ پر موٹر سائیکل یا کوئی پراپرٹی لینا جائز ہے؟ کیا موٹر سائیکل کا انشورنس کروانا جائز ہے؟ پہلے سوال کا جواب, طالبان اور افغانستان میں کیا فرق ہے, وہ افغانستان کے ہیں یا پاکستان کے ہیں, یہ فرق ہے. کیا انسٹالمنٹ پر موٹر سائیکل یا کوئی پراپرٹی لینا جائز ہے؟ جائز ہے. موٹر سائیکل کا انشورنس کروانا جائز ہے؟ اپنے اختیار سے جائز نہیں ہے. بعض اوقات حکومتی قانون ہوتا ہے, اس میں انسان مجبور ہوتا ہے, وہ تو مجبوری ہے, وہ آپ نے انشورنس کرا دیا, کیونکہ وہ بار بار پولیس والے چیک کرتے ہیں انشورنس کی, وہ رسید دکھاؤ. تو اس میں اگر گاڑی کا نقصان ہو جائے تو جتنی قسطیں آپ نے جمع کروائی ہیں نا گورنمنٹ کے کھاتے میں, وہ کلیم کر کے آپ وہ قسطیں کی حد پروفٹ تو پورا لے لیں, آپ جتنا آپ کا کلیم بنتا ہے آپ پورا وصول کریں, رکھیں اتنا جتنی قسطیں آپ جمع کرا چکے ہیں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ جتنے بھی انشورنس کا حساب کتاب ہے نا, جہاں لازمی انشورنس کروانی پڑتی ہے آپ کو, اس کا حکم یہی ہے کہ آپ کو جب حادثہ ہو گیا تو آپ کلیم تو کر کے لے لیں پورے پیسے, جو بھی آپ کو پروفٹ ملے سب لے لیں, رکھیں اتنا جتنا آپ نے, جتنی آپ قسطیں جمع کرا چکے ہیں وہ آپ کے لیے حلال ہے, کیونکہ آپ کی رقم تھی وہ اصل, باقی ساری صدقہ کر دیں ثواب کی نیت کے بغیر. چاچی اور ممانی سے نکاح جائز ہے جب چچا کا انتقال ہو جائے یا ممانی کا انتقال ہو, ماموں کا انتقال ہو جائے تو جائز ہے؟ چچی اور ممانی جو ہے نا یہ نامحرم ہے. کیا کوئی چوری سے سعودی عرب کا وہ بارڈر کراس کر کے حج کرے تو اس کا حج قبول ہوگا؟ حج بہرحال قبول ہو جائے گا چاہے کسی بھی طریقے سے کر کے آئے, حج نام ہے اللہ کے گھر کی زیارت کا, چلے جائیں کر کے آ جائیں, بہت سے لوگ جاتے ہیں ہر سال کر کے آ جاتے ہیں, کیونکہ اتنی پابندیاں یہ لوگ حج پہ لگا رہے ہیں, اتنا مہنگا کر دیا انہوں نے حج کو, تو میرے ٹوٹی پھوٹی رائے غلط بھی ہو سکتی ہے, کوئی فتویٰ نہیں دے رہے ذاتی رائے ہے, کہ جس طرح بھی ممکن ہو اللہ کے گھر کی زیارت پر دنیا میں کوئی روک نہیں سکتا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ خام خواہ کے قوانین بنا بنا کے لوگوں کو عذاب میں ڈال دیا ہے. جو کام 80,000 میں ہو سکتا ہے اس میں خام خواہ میں 5,00,000 روپے لگ رہے ہیں. اب دیکھو بحری جہاز کے راستے بند کیے ہوئے ہیں, حالانکہ بحری سفر بہت آسان ہوتا ہے, کیوں بند کر دیا آپ نے پی آئی اے کو کھلانے کے لیے؟ تو ایک آدمی اگر, میں کہتا ہوں ایک آدمی اگر پیدل جانا چاہتا ہے, اس میں ہمت ہے, تو اس کو گورنمنٹ کو پیدل راستے اس کے لیے مہیا کرنے چاہیے, باقی سیکیورٹی کے مسائل پھر بھی حل ہو سکتے ہیں, آپ اس کے لیے ملک کے جگہ متعین کر دیں, وہ جو پیدل جانے والے یہاں سے جائیں گے ان کی تلاشی ہوگی, جو بھی ایک حساب کتاب ہے, پاسپورٹ ویزے کا انتظام رکھیں اس کے لیے. لیکن یہ خام خواہ کے پیسے کی ایک پخ لگا دینا اس کے لیے کہ جب تک اتنے پیسے خرچ نہیں ہوں گے آپ حج نہیں کر سکتے, یہ غلط ہے. ہمارے کئی اکابر ایسے ہیں جو بہت غریب تھے, کھانے کو روٹی نہیں تھی, حج کر کے آئے تھے, اللہ توکل پہ ایسے ہی چلے گئے، انہوں نے کہا بچہ اللہ کھلائے گا، اللہ پلائے گا، ٹھیک ہے نا، تھوڑا سا زیادہ رہا لیا، کھانا پانی کا چلے گئے اور حج کر کے آئے ہو. تو اللہ کا گھر جو ہے نا یہ معمولی چیز نہیں ہے، اس کی زیارت سے مسلمان محروم نہیں رہنا چاہیے. حضرت حسن نے 20 مرتبہ پیدل حج کیا ہے، کوفہ عراق سے چلے ہیں 20 مرتبہ. تو یہ ایک رائے ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، کوئی تحقیق کے بعد نہیں بات کر رہا، ایک سرسری سے غور کر کے یہ بات سامنے آتی ہے کہ حج کسی بھی طرح سے ممکن ہو انسان کو کر لینا چاہیے. کئی لوگ ایسے ہیں جو بےچارے ایک سال پہلے پتلی گلی سے جا کے وہیں پڑ جاتے ہیں ہوٹلوں میں، فٹ پاتھوں پہ سوتے ہیں پوری پوری رات. ہم نے دیکھے وہاں جب میں حج کے لیے گیا کہ لوگوں نے بتایا 4-4 مہینے سے آئے ہوئے ہیں یہ حج کے انتظار میں، پڑے ہوئے ہیں وہاں بے یار و مددگار، بس حج آ جائے حج کر کے جائیں گے، حالانکہ غیر قانونی تھے. سعودی عرب کو تو اتنا پیسہ ہے کہ سعودی عرب غیر قانونی بھی ڈبل آبادی پال سکتا ہے، وہ اتنا پیسہ ہے. لیکن آپ کوئی غلط حرکت نہ کریں وہاں جا کے، کوئی چوریاں چکاریاں شروع کر دیں یا کوئی غلط، اور حج ہی کرنے جائیں، کچھ اور نہ کریں، ملازمت وغیرہ نہ کریں، وہاں کے قوانین کا احترام، حج کر کے واپس آ جائیں. لوگ کیا کرتے ہیں، حج کر کے وہاں بیٹھ جاتے ہیں آرام سے. میرے چچا نے میرے روپے خرچ کر دیے، میں یتیم ہوں، ہر اپنے چچا سے بہت پیار کرتا ہوں اور وہ بھی مجھ سے پیار کرتے ہیں، اور میں نہیں چاہتا کہ آخرت میں میرے چچا، جب میرے چچا آ رہے ہوں تو ان کے منہ سے آگ نکل رہی ہے، انہوں نے زندگی بھر مجھے نہیں مارا، اپنے بچوں سے زیادہ بڑھ کر مجھے پیار دیا، انہوں نے مجھے اپنی بیٹی میرے نام کی ہوئی ہے، کیا ان کی مغفرت ہوگی؟ ایسا کوئی عمل بتا دیں جس سے میرے چچا کے منہ سے آگ نکل رہی ہے. بڑا اچھا سوال ہے ان کا، آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں اور کہہ دیں کہ میں نے دل سے معاف کر دیا. تو وہ تو اس لیے ہوگا نا یہ سب کچھ کہ مال آپ کا کھایا انہوں نے، اگر آپ معاف کر دو ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو تو انشاءاللہ یہ نہیں ہوگا. کیا میں رمضان شریف میں اپنے روزوں کا فطرانہ ادا کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ یعنی بغیر کسی عذر کے بھی پھر تو نہیں ادا کر سکتے. فطرانہ تو وہ کرے گا جو بیمار ہو اتنا کہ روزے رکھنے کی طاقت ہی نہ ہو، موت تک طاقت نہ ہو اس میں. یہ رائٹنگ ان کی بہت اچھی ہے، پہلے آدمی ہے. اسلامی انشورنس یعنی تکافل جائز ہے کیا؟ دارالعلوم کرنگی نے جائز کا فتویٰ دیا ہے. تکافل کے لیے آپ نے فرمایا کہ مفتی تقی صاحب نے منع فرمایا، ایسا نہیں ہے، آپ اس پر مزید تحقیق کریں. اچھا، تکافل پر حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا فتویٰ جواز ہی کا ہے. ہمارے ہاں جب یہ اس پہ تحقیق ہوئی ہے دارالعلوم جامعۃ الرشید میں، تو پھر اس میں تحقیق میں بھی شامل تھا، 4-5 افراد تھے، تو ہمیں اس پہ بہت تگڑا اشکال تھا. ایک وہ اشکال ہم نے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی خدمت میں بھیجا ہے، اس اشکال کا ایک سال سے جواب نہیں آیا، بلکہ اس پہ حضرت مفتی تقی صاحب نے اس اشکال کو بہت ہی قوی اشکال سمجھا، اس پہ مجلس بلائی اور فرمایا کہ اب تک جتنے اعتراضات میرے پاس آئے ہیں یہ پہلا اعتراض ہے جو اتنا جاندار ہے کہ جس پہ میں نے باقاعدہ مجلس بلائی. اس مجلس میں فقیر بھی موجود تھا، تقریباً 2 گھنٹے اس پہ بحث ہوئی ہے. اس اشکال کا جواب دینے کی کوشش دارالعلوم کے حضرات نے بھی کی، لیکن حضرت مفتی تقی صاحب نے فرمایا کہ یہ جواب درست نہیں ہے. تو اس کے بعد سے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب توقف کر رہے ہیں، خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں کہ اس کا یا تو کوئی جواب تلاش کیا جائے یا کوئی اس کا متبادل ہو. تو مجھے اب تک جو خبر پہنچی ہے وہ یہی ہے کہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب اب اس بارے میں خاموش ہیں، اور بالفرض اگر وہ جائز قرار دے بھی رہے ہیں تو ان کی رائے ہے، ہماری رائے یہ نہیں ہے. ہمیں وہ اشکال اتنا قوی اشکال لگتا ہے، اتنا مضبوط اعتراض ہے، اتنا مضبوط اعتراض ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت کا جب تک معقول جواب نہ ہو اس تکافل کے سیٹ اپ کو ہم جائز قرار نہیں دے سکتے. تو اگر حضرت مفتی تقی صاحب جائز قرار دیتے ہیں اس اشکال کے باوجود بھی، تو پھر وہی بات ہے جیسے علماء میں اختلاف ہوتا ہے، تو پھر اس میں یہی کہ احتیاط کا پہلو، مجھ سے پوچھیں گے تو میں تو کہوں گا کہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. احتیاط کا پہلو تو خود عالم تھوڑی کہے گا کہ احتیاط کے پہلو پہ چلے، وہ تو اپنی رائے بتائے گا بھی جائز نہیں ہے. پھر عوام کا وہ ہے کہ بھائی یہ کہہ رہے جائز نہیں ہے، وہ کہہ رہے جائز ہے، تو پھر عوام کو شریعت یہ کہتی ہے کہ ایسے موقع پر عوام جو ہے اس کے لیے گنجائش کا پہلو بھی ہے اور احتیاط کا پہلو بھی ہے. گنجائش کا پہلو یہ ہے کہ اگر کہیں نہیں مل رہا، کچھ بھی نہیں ہو رہا اس کے لیے، تو پھر خالص حرام سے بہتر ہے کہ مشتبہ چیز کو اختیار کر لیا جائے، اور کہیں متبادل ہے تو خام خام ایسی مشتبہ چیز میں پھر کیوں پڑا جائے. بیوی اگر لڑائی شوہر سے اپنی ماں کے، لڑکے شوہر کے اپنی ماں کے گھر بیٹھ گئی ہو، کوئی شرعی عذر نہ ہو اور کفالت کا مطالبہ کرے تو کیا حکم ہے؟ اگر شوہر جس بات سے روکے وہ کرے تو کیا حکم ہے؟ یہ تو دیکھیں جب تک تفصیل سامنے نہیں آئے گی نا کس بات سے روک رہے ہیں. ہر بات تو شوہر کی ماننا بھی عورت پر واجب نہیں ہے، یہ یاد رکھیں. ماں باپ کی ہر بات ماننا اولاد پہ واجب نہیں ہے، تو شوہر کی ہر بات ماننا بیوی پر واجب تھوڑی ہو جائے گی. بعض دفعہ والدین خام خواہ کی وہ کر دیتے ہیں نا، بلا وجہ کا کوئی آرڈر دے دیتے ہیں جس میں نہ والدین کا کوئی فائدہ نہ. مثال کے طور پر والدین کہ آپ یہاں جاب نہیں کر سکتے، یہاں جاب کرو، تو شریعت کہتی ہے بھائی ملازمت کرنا یہ اس کو اختیار ہے کہ انسان کو کہ جہاں چاہے کرے، یہاں نہیں کر سکتا وہاں نہیں کر سکتا. تو اس طرح شوہر بھی خام خواہ کی پابندی نہیں لگا سکتا بیوی پر. یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ عورت پر ہر بات شوہر کی مانے، تو ہر بات میں ہر بات داخل نہیں ہے. بعضوں کو خام خواہ میں تکلیف ہوتی ہے بلا وجہ کی پابندی ہے، تو وہ بات جب تک سامنے نہیں آئے گی یہ نہیں بتایا جا سکتا کہ غلط ہے صحیح ہے. البتہ یہ جو اپنی ابا اماں کے گھر جا کے بیٹھ گئی ہے کسی شرعی عذر کے بغیر، تو اس دوران عورت کا نان نفقہ شوہر پر لازم نہیں ہے جب تک وہ واپس نہیں آ جاتی. بریلوی اور اہل حضرات کی مساجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ اہل حدیث کے پیچھے پڑھ سکتے ہیں نماز، بریلویوں کے پیچھے نہیں پڑھ سکتے. کیا بریلوی یا اہل حدیث میں شادی کر سکتے ہیں یا اپنی بیٹی یا بہن کی شادی کر سکتے ہیں؟ اہل حدیث میں کر لیں، بریلویوں میں شادی سے پہلے تھوڑا سا یہ دیکھ لیں کہ اس کے عقیدہ کفریہ نہ ہو. یعنی اگر صرف حلوے مانڈے کی حد تک ہے تو پھر تو جائز ہے شادی، سمجھ رہے ہیں نا؟ گرین چینل ہے، تھوڑا سا ہرا شیڈ آ رہا ہے ہلکا ہلکا، وہ چلتا ہے. لیکن اگر کیا نام ہے، یا رسول اللہ مدد، یا غوث اعظم مدد، اور نبی ہر جگہ موجود، ہر جگہ حاضر ناظر، مختار کن، مشکل کشا، پھر نکاح کریں گے تو منعقد ہی نہیں ہوگا نکاح. یہ نکاح توحید پرستوں سے ہوتا ہے، مشرک سے نکاح نہیں ہوتا. اہل حدیث حضرات میں کوئی خاتون ہے اگر تو اس سے تو نکاح بالکل جائز ہے. اور اگر کسی اہل حدیث مرد کو اپنی بیٹی دے رہے ہیں، وہ بندہ اہل حدیث ہے، تو پھر اس میں یہ ضروری ہے کہ وہ متعصب نہ ہو، اہل حدیث ہو، دوسروں کو بھی مسلمان سمجھتا ہو، احناف کو، حنفیوں کو بھی سمجھتا ہو، یہ بھی انسان ہے، صحیح ہے نا، مسلمان ہے، جنت میں جائیں گے، تو پھر تو ٹھیک ہے. اور اگر یہ نظریہ نہ ہو، اس کے سمجھ لو میں ہی دنیا میں ہوں، باقی یہ سارے گمراہ ہیں، مقلد ہیں، مشرق ہیں، اور قرآن حدیث کو نہیں مانتے، ابو حنیفہ کے پیچھے چلتے ہیں، قرآن حدیث کو مسترد کر دیتے ہیں، ایسے یہ اگر اس کا نظریہ ہے تو پھر انسان کو اجتناب کرنا چاہیے. نکاح کر کے فوراً رخصتی نہ لینا جائز ہے یا نہیں، یہ بھی بتا دیں. اس دوران بیوی کا نان نفقہ کس کے ذمے ہے؟ بیوی کا نان نفقہ رخصتی کے بعد ہوتا ہے شوہر کے ذمے، رخصتی سے پہلے نہیں ہے. باقی رخصتی فوراً نہ لے، کوئی عذر ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ کاروباری معاملات میں ہم اکثر فون پر مال خریدتے ہیں اپنے تعلقات کی بنیاد پر ادائیگی کے، اور مال اپنے قبضے میں لائے بنا اگلی پارٹی کو فروخت کر دیتے ہیں اور اس سے پیسے لے لیتے ہیں، اور انہیں پیسوں سے ادائیگی میں، یہ جائز نہیں ہے. قبضے سے پہلے بیچ نہیں سکتے آپ کو چیز، البتہ بیچنے کا وعدہ کر سکتے ہیں. جیسے آپ نے فون گھمایا، ہاں بھائی ایک پلاٹ ہے یا گاڑی ہے، اتنے کی شراڈ ہے، پرانی ہے، اتنے بتا دو، 4 لاکھ سمجھ میں آ رہا ہے، ہاں بھائی، تو اس سے آپ وعدہ کر لیں کہ ٹھیک ہے میں تمہیں پرچیز کر کے دے دیتا ہوں، 5 لاکھ میں دے دیتا ہوں. تو ابھی دی نہیں ہے آپ نے اس کو، وعدہ کر لیا ہے، ٹھیک ہے نا، ڈن نہیں ہوا یہ. پھر آپ خریدیں اور بلائیں کہ بھائی گاڑی آ کے دیکھ لو، یہ گاڑی ہے اور یہ میں آپ کو اتنے کی دے رہا ہوں، اس طرح تو جائز ہے. اس کو ڈن کر دیا آپ نے اپنے قبضے میں لائے بغیر، یہ جائز نہیں ہے. خاندان کے بزرگوں کا ہاتھ چومنا، لوگ خود بھی چومتے ہیں اور بچوں سے بھی چومنے کا کہتے ہیں، اس کی وضاحت کریں. اچھی بات ہے بزرگوں کا ہاتھ چومنا، ادب کی بات ہے. خواتین کو سلام کرنے کی وضاحت، یہ جائز ہے یا نہیں؟ فتنے کا اندیشہ نہ ہو تو جائز ہے. خام خواہ میں کسی جوان عورت سے فری ہونے کے لیے انٹی السلام علیکم، اس کی اجازت نہیں ہے. کیوں ہے، کیوں فری ہو رہی ہے؟ کسی خاتون سے بات کرنے کی ضرورت ہو تو پھر سلام بھی کرے انسان، کیونکہ جب اتنی بات کر رہا ہے تو پھر سلام کیوں ترک کرے، وہ تو سنت عمل ہے. جیسے کوئی خاتون مسئلہ پوچھ رہی ہے تو وہ سلام کر لے پہلے اور یہ سلام کا جواب دیتے، کیونکہ بات تو ہو ہی رہی ہے، اب تو سلام سے اجتناب کیوں کیا جائے؟ بلا وجہ کوئی گیٹ پہ خاتون کھڑی نہیں اور جوان عورت ہے تو آپ جاتے ہوئے جی السلام علیکم، بلا وجہ کر رہے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے، فتنہ اس میں. البتہ کوئی بڑی عمر کی خاتون ہے محلے کی، بزرگ خواتین ہوتی ہیں، ان کو سلام کرنا چاہیے. عورت کا بازار جانے کے متعلق شرعی حکم کیا ہے؟ کیا وہ مکمل شرعی پردے کے ساتھ اپنے مہاری میں 2-3 عورتوں سے مل کے بازار جا سکتی ہے؟ کچھ لوگوں کے خیال میں بازار جانا حرام ہے. عورت کا گھر سے نکلنا پردے کے ساتھ یہ جائز تو ہے، چاہے بازار جائے چاہے کہیں بھی جائے، لیکن پسندیدہ کام نہیں ہے. بازار مردوں کے لیے بنے، عورتوں کے لیے نہیں بنے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس لیے افضل یہی ہے کہ عورت گھر کی 4 دیواری کے اندر رہے، بازاروں کے لیے مردوں کو کہے کہ آپ جاؤ. دوسرا سوال یہ، کیا شرعی پردہ کرتے ہوئے گھر آئے ہوئے مہمانوں کے سامنے بیٹھا جا سکتا ہے جبکہ ان کے سامنے کوئی غیر ضروری بات نہ کرے مگر وہ غیر محرم ہو؟ تو اگر یہ مہمان اپنے بہت قریبی رشتہ دار ہیں تو ان کے اس طرح سے بیٹھنا کہ چہرے پر گھونگھٹ رہے، چہرہ چھپا رہا ہے، یعنی جیسے ایسے بیٹھا جاتا نا کہ اس دیور یا اس طرف بیٹھے ہیں آپ صوفے میں، اسی جانب دوسرے کونے پہ بیٹھ گئے، اس کی گنجائش ہے. اگرچہ خلاف اولا ہے، بہتر ہے کہ یہ بھی نہ کرے، لیکن اس کی گنجائش ہے کہ چہرہ بالکل سامنے نہیں آنا چاہیے کسی نامحرم کے، یا چہرے کو بالکل چھپا کے بیٹھ گئی سامنے، بات چیت کرنے کوئی ضروری بات ہے یا کوئی خیر خیریت پوچھنی ہے جیسے رشتہ داروں کی، تو بھی گنجائش ہے. لیکن بہتر بہرحال یہی ہے کہ عورت جتنا زیادہ پردہ کرے گی شریعت اس پردے کو، گنجائشیں الگ ہوتی ہیں اور عظیمت الگ چیز ہے، تو گنجائش ہے اس کی، لیکن چہرہ نہ کھولے اس کے سامنے. اس میں عمر کا بڑا دخل ہے پردے میں. سب عورتوں کو ایک ہی لاٹھی سے نہیں ہانکا جا سکتا. جوان عورت ہے، جتنی جوان اور خوبصورت ہوگی اتنا پردے کا حکم زیادہ ہوگا. اگر عمر زیادہ ہو گئی ہے، بڑی ہو گئی ہے، بڑی عمر کی عورت ہے، تو اس کے لیے شریعت میں ذرا تخفیف ہے، اس کے لیے گنجائش ہے. ایسی عورت جو نکاح سے مایوس ہو چکی ہو، اتنی عمر ہو چکی ہو کہ اس عمر میں شادی نہیں ہوتی، تو پھر ایسی عورت پر چہرے کا پردہ بھی نہیں ہے، چہرہ بھی کھول سکتی ہے وہ. میں تنظیم اسلامی سے تعلق رکھنے والی ایک رفیقہ ہوں، تقریباً اچھا انہوں نے لکھا ہے تنظیم اسلامی کا نام نہ لیں، لیکن یہ تو میں نے لے لیا غلطی سے. اس سال اس جماعت میں 10 سال سے ہوں. قرآن و حدیث کا شعور یہاں سے حاصل ہوا. 1 سال کا کورس کر کے درس دینا شروع کیا، جس سے محلے کی بہت سی عورتوں میں دین کا جی اچھا چلیں یہ کہہ رہے چھوڑ دیں اس کو. پھر یہ خاتون فون پہ پوچھ لیں، پاک قطر فیملی تکافل کے بارے میں بتا دیا ہم نے، ہماری رائے میں یہ صحیح نہیں ہے. جہاد فی سبیل اللہ میں پیسے دیتے وقت نیت کیا کرنی چاہیے؟ صدقہ، زکوٰۃ، ہدیہ، جہاد فی سبیل اللہ. جہاد فی سبیل اللہ کی نیت کریں بس، سب نیتوں سے بہتر ہے. محرم مرد اور عورتوں کا آپس میں مصافحہ کرنا کیسا ہے؟ محرم مرد اور عورتوں کا مصافحہ جائز ہے، یعنی بھائی بہن مصافحہ کرنا یا جو قریبی جو محرم رشتہ دار ہیں جائز ہے. حلال جانور کے وہ کون سے اعضاء ہیں جو کھانا حرام ہے؟ مجھے نام نہیں آتے جانوروں کے اعضاء کے. ایک تو جو ہے نا پتہ نہیں لبلبا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے، بہرحال جو ہے کیا نام ہے، یہ عام طور پر جو کھائے جاتے ہیں نا، یہ کٹاکٹ جو آٹ کر بک رہا ہے، اس میں اگر مغز ہے یہ تو جائز ہے، باقی جائز نہیں ہے، مکروہ ہے. ہاں بس. تلاوت اور دعا میں وقت نہ دینے سے وقت میں برکت ختم ہو جاتی ہے، کیا اس بارے میں کوئی حدیث موجود ہے؟ میرے علم میں ایسی کوئی حدیث نہیں، البتہ ویسے وقت کی برکت تو ہوتی، عبادت صحیح ہے. جج سے سنا کہ ہمارا شریعت سے کوئی تعلق نہیں، یہ پاکستان کا قانون ہے تو فیصلہ پاکستانی لا کے مطابق ہو گیا، کیا جج پر توبہ ہے یا کافر مرے گا؟ کیا کریں، جو مرنا مرنے نے، ہم سے پوچھ کے تھوڑی مرنا ہے، اپنے متعلق باتیں پوچھیں. ناپاکی کی حالت میں رہنے والے کے لیے کیا حکم ہے؟ اس کو دھلائی کرائی جائے، اس کو سروس اسٹیشن لے جائیں، اس کی ایک دفعہ دھلائی کریں. ٹھیک ہے. سبحانک اللہ وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. ایک اعلان سن لیں، میرے پاس صبح سے لے کے میسج آنا شروع ہوتے ہیں، ہفتے کے دن بیان ہوگا میں جی 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 لکھ لکھ کے پاگل ہو جاتا ہوں. تو میں نے جتنے نمبر میرے پاس جمع تھے نا جی جی والوں کے، ڈی اور جواب میں جی، وہ ڈی کا مطلب درس ہوگا، میں نے کہا جی، تو وہ سارے نمبر میں نے، وہ ہماری جو ویب سائٹ چلانے والا ایڈمن ہے اس کو ایک پیپر پہ ایک دن ہمت کر کے نا بیٹھ کے ایک گھنٹہ لگا کے لکھ کے اس کو پکڑا دیا. میں نے کہا یہ آپ فیڈ کر لو اور ایک میسج سب کو گھما دیا کرو. تو میرا خیال آج ملا ہوگا سب کو، تو اب مجھے میسج کوئی نہ بھیجے. اور جن حضرات نے بھی مزید، جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارا نمبر بھی اس میں چلا جائے تاکہ ہمیں پہلے ہی اطلاع مل جائے عصر سے پہلے پہلے کہ بیان ہوگا یا نہیں ہوگا، تو وہ بھی اپنا نمبر آپ کے پاس لکھوا دیں گے. تو اگر جو خواتین لکھوانا چاہتی ہیں، معلومات لینا چاہتی ہیں، وہ بھی کسی یعنی کسی بچے وغیرہ کو بھیج کے، بلکہ ایک خاتون اگر ان خواتین سے جو لکھوانا چاہیں نمبر، خام خام میں زبردستی کسی سے نہ لیں، جو چاہیں کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ بیان ہوگا یا نہیں ہوگا، تو ایک بچے کو لکھ کے دے دیں پیپر پہ،
نمبر پہ بتا دیں،
یہ نمبر میں بتا دیتا ہوں، بلکہ ڈائریکٹ اسی نمبر پہ بھیج دوں. یہ کس کا نمبر ہے؟
اس سے میسج آ جائے گا، بیان ہوگا نہیں ہوگا،
یہ انہی کا نمبر ہے جو ایڈمن. تو یہ نمبر میں بتا دیتا ہوں، یہ نمبر نوٹ کر لیں، آئندہ اس نمبر پہ میسج بھیج دیں اپنا کہ بیان ہوگا یا نہیں ہوگا، تو یہ نمبر سیو کر لیں گے، آپ کو آئندہ میسج بھیجنے کی ضرورت نہیں ہوگی. سمجھ آئیے بات؟ جن کے نمبر میرے پاس تھے نا, جو میرے پاس میسج بھیجتے تھے, ان کے تو ان کو بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے, ان کو سب میں نے پارسل کر دیے, تو وہ آپ کے پاس خود بخود میسج پہنچ جایا کرے گا. آپ نے بھیجا تھا نمبر, بس وہ بھی چلا گیا میرا خیال. اچھا وہ غلط ٹائم لکھا ہوا ہے, چلے ان کو میں بتا دوں گا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, تو باقی جس جو چاہتا ہے تو وہ پھر یہ نمبر لکھ لیں, اس پہ ان کو بھیج دیے گا. 03003618642 3618642 سمجھ آ رہی ہے بات, 3618642 3618642. یہ آپ کو بتا دیا کریں گے ان شاء اللہ. یہ جو تنظیم اسلامی سے متعلق جو بات ہے کہ یہ مجھ سے ڈائریکٹ پھر میرے نمبر پہ یا تو میسج بھیج کے پوچھ لیں یا یہ کہ فون کر کے پوچھ لیں. سبحانک اللہ وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.